الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كما ورد في سورة القصص وجاءت احداهما تمشي على استحياء صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ الحمدللہ تنظیم اسلامی کے تحت یکم مارچ سے لے کر 7 مارچ تک تحریک حیا چلائی جا رہی ہے، اور اس میں جہاں اور دیگر مختلف پروگرام ہوئے ہیں، اس میں سیمینار بھی ہوا ہے جو گزشتہ اتوار کو، اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ آج کے خطابات جمعہ میں اسی اہم موضوع پر خطاب کیا جائے گا. اس لیے جو سورہ حدید کا سلسلے وار ہمارا درس چل رہا ہے، اس کی جگہ پر آج حیا اور حیا کو اختیار کرنے کے طریقے، اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. آغاز میں میں نے آپ کے سامنے سورۃ القصص کی آیت نمبر 35 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی اس کا تذکرہ آگے جا کر انشاءاللہ آ جائے گا. سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں ایک فطری طریقہ زندگی، جسے اللہ نے خود فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام عطا فرمایا ہے، اور یہ اسلام جو دین فطرت ہے، حیا اور پاک دامنی کی زندگی کو پسند کرتا ہے، بے حیائی اور فحاشی سے منع کرتا ہے. آپ نے وہ سورہ نحل کی آیت خطبات جمعہ میں بار بار سنی ہوگی، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. مومن اگر وہ واقعی مومن ہے، مومن حقیقی ہے، تو جہاں بھی ہوگا با حیا ہوگا، اور جہاں آپ بے حیائی دیکھیں تو سمجھ لیں کہ وہاں دین اور ایمان کی اسی درجے کی کمی ہے. انسانی صفات میں سے ایک بہترین صفت حیا ہے، اور دین اسلام نے اسے ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے. جبکہ اس کے کنٹراسٹ کے طور پر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باطل اور کفر کے نزدیک یہ حیا جو ہے، یہ ایک بیماری ہے. آج یعنی انگریزی میں تو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ شائنس از اے سکنس، اور کسی بچے میں اگر شرم یا کسی بچی میں حیا ہو تو کافر لوگ جو ہے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید یہ بیمار ہے، یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیوں نہیں کر رہی ہے، یا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیوں نہیں کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ جو باطل قوتیں ہیں، ان کے پیروکار جو ہے، ان میں اور کچھ چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے. کوشش کر کے شراب چھوڑ سکتا ہے، جوا چھوڑ سکتا ہے، سود کو چھوڑ سکتا ہے، خنزیر کا گوشت کھانا چھوڑ سکتا ہے، لیکن بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں کو، اس لیے کہ وہ ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اگر ایمان ہوگا تو حیا بھی ہوگی، اور ایمان نہیں ہے تو حیا جو ہے نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے تو سارے مواقع جو ہیں، خواہ خوشی کے ہو یا غمی کے ہو، اس میں موسیقی، ناچ گانا، اور اللہ معاف کرے اس سے بڑھ کر زنا، یہ ایسی خبیث عادتیں ہیں جو کہ وہاں پر عام ہو چکی ہیں. اس لیے جو کلیش آف سیولائزیشن ہے، یہ کلیش آف سیولائزیشن اصل میں اس چیز کا ہے کہ اسلام ایک باحیا کلچر اور باہیا تہذیب، اس کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے. اسلام نام ہی باہیا تہذیب کا ہے، اور کفر اور باطل، بے حیائی، بے شرمی اور شیطان کی پیروی، اس لیے کہ سب سے پہلے حیا کا پردہ چاک کرنے والا کون تھا؟ انسان کو بے لباسی پر مجبور کرنے والا کون تھا؟ اب میں وہ ساری تفاصیل میں نہیں جا رہا، آپ کے علم میں ہے، قرآن میں یہ سارے تفصیلی جو ہے اس کے جو ہے وہ اپنا تذکرے ہیں. تو یہ جو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، یہ اصل میں ایک طرف جو ہے کفر کی تہذیب ہے، اوریانی کی، فحاشی کی، بے حیائی کی اور بے شرمی کی تہذیب ہے. اور چونکہ کافر سمجھتے ہیں کہ جب تک مسلمان با حیا ہے ہم اسے معاشی طور پر بھی دبا سکتے ہیں، سیاسی طور پر بھی دبا سکتے ہیں، لیکن ہم اسے ایمانی قوت کو چھین نہیں سکتے ہیں. اس لیے ان کا سارا زور جو ہے وہ ہمارے اندر بے حیائی، اورانی اور فحاشی کو پروموٹ کرنے پر ہے. اور آج کی نشست میں ہم یہی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس حیا کا ہماری عملی زندگی میں ہم کیسے اس کو اختیار کر سکتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ ہمارے ایمان اور دین کے ساتھ. حیا کے جو لغوی معنی ہیں اس میں اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ ہیں ہا یا یا، اور اس لیے با حیا بندے کو کہتے ہیں رجل حییون، یعنی ایک شخص جو کہ با حیا شخص ہے. اور یہ حیا جو ہے انبیاء سابقین کی بھی تعلیم تھی، یہ شرم و حیا کی صفت تمام انبیاء کے اندر تھی. اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ پہلی شریعتوں میں سے جو چیز دین اسلام میں بھی نقل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہو کرو. یعنی دین کا دار و مدار حیا پر ہے، اگر حیا کو نہیں اختیار نہیں کرتے ہو تو پھر جو اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ بغاوت کرنی کر لو. اور حیا کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ یہ بندے کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو اس کو عیب والے کام سے روکتی ہے. حیا ایک انسان کے لیے ڈھال ہے، اسے عیب والے کاموں سے روکتی ہے. یعنی جس کام میں ذلت ہو، رسوائی ہو، شرمندگی ہو، جہاں انسان کا اپنا ضمیر بھی اس کو جو ہے وہ کچوکے لگاتا ہو، وہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اگر کرتے ہیں تو بے حیائی ہے، اور جو اس کیفیت سے روک دے وہ حیا. اسی لیے جو ہے وہ اپنا امام راغب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حیا ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان برے اعمال کو چھوڑ دیتا. اچھا حیا، قربان جائیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق اور مالک، اور حیا جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات میں سے ایک صفت ہے. الحی من صفات اللہ عز و جل، یہ حیا جو ہے یہ اللہ عز و جل کی صفات میں سے ایک صفت ہے. حدیث مبارک میں الفاظ آتے ہیں کہ ان ربکم، بے شک تمہارا رب حی کریم، بڑا حیا والا اور کریم ہے. سوچے تو صحیح ذرا، حیا کو اختیار کرنا کس کی صفت کو اختیار کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی کی صفت کو اختیار کرنا ہے. تو تمہارا پروردگار بڑا ہی حیا والا اور کرم والا ہے، اسے بندے سے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور وہ بندے کے ہاتھوں کو خاص خالی لوٹا دے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حیا جو ہے دیکھیے کس چیز کے اوپر. اور پھر مزید فرمایا اللہ کی حیا کا ایک اور پہلو جو میرے اور آپ کے لیے، اور خاص طور پہ جو ہم اب عمر رسیدگی کی جو ہے سٹیج پر ہیں، اور جو نوجوان ہیں انہوں نے بھی بہرحال یہ پہنچنا ہے یہاں پر، جو بھی آیا ہے وہ ہر کمالے راز والے. تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سفید بالوں والے مومن بندے سے بھی حیا آتی ہے کہ اس نے تو زندگی اسلام میں گزار دی اور اب اللہ اسے عذاب دے. بڑی اس کے اندر میسج بھی ہے، سوچنا ہے ہمیں کہ کیا ہم نے اپنی زندگی اسلام میں گزاری یا نافرمانی میں اور لہو لعب. تو اللہ رب العزت کا حیا کرنا اس کے جود و کرم اور اس کی عظمت کی وجہ سے. البتہ اسی میں ایک توجہ کی بات بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انسان کے سفید بالوں کی حیا کرے، اور انسان کا حال یہ ہو کہ وہ بڑھاپے میں بھی بے حیائی سے باز نہ آئے. جب کھیتی پک جاتی ہے اور بال سفید ہو جاتے ہیں تو ان سفید بالوں کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے. چنانچہ اس عمر میں پہنچ کر تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور زیادہ حیا کرنی چاہیے. کہ اے میرے مالک اگر تو ان سفید بالوں کی وجہ سے حیا فرماتا ہے تو ہم سفید بالوں والوں کو بھی حیا کی نعمت عطا فرما دے تاکہ ہم تیری نافرمانی سے بچیں. اور حیرت ہوتی ہے کہ اس بڑھاپے میں بھی بد نظری, اس بڑھاپے میں بھی فحش کلامی, اس بڑھاپے میں بھی لایانی اور لغویات کے اندر انسان کا ملوث ہونا. اگر حیا ہوتی تو انسان کبھی بھی اپنی, اور یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہم نے اس بڑھاپے کو بجائے غنیمت سمجھنے کے ٹائم کلنگ کا جو ہے ایک پیریڈ سمجھ لیا ہے. اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ جو بوڑھے ہیں وہ بس چارپائی توڑنی اور گھر میں بھی نکتہ چینیاں سارا کچھ. ارے بھائی یہ اللہ کو یاد کرنے کی مہلت اللہ نے دی ہے, مثبت کام. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, مومن نیور ریٹائرز. دنیا کے اعتبار سے ٹھیک ہے کاروبار معاش اور اس میں تو ٹھیک ہے کہ ریٹائرمنٹ ایج ہے, لیکن بندہ مومن کے لیے کوئی ریٹائرمنٹ ایج نہیں ہے. آپ نے پورے قرآن اور حدیث میں ذخیرے میں پڑھا کہ یہ کام صرف نوجوان کرے اور بوڑھے نہ کریں. وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد, ہی یہ آخری سانس تک کے لیے, تو اس میں بھلائی کے لیے خیر کے لیے. اور یہ تو نیکیوں کو ملٹی پلائی کرنے کی اپرچونٹی ہے, اس لیے کہ یو ہیو اے لائف لانگ ایکسپیرئنس, یو کین ٹیچ سو مینی پیپل بائی یور پرسنل ایگزامپل. آپ کچھ بھی نہ کریں, کوئی لیکچر نہ دیں, کوئی واز نہ کریں, لیکن اپنے اچھے کاموں کے ذریعے سے آپ پوری اپنی فیملی کے اندر اور اپنے ملنے جلنے والوں کے اندر جو ہے نیکی کو اور حیا کو اور خیر کو پروموٹ کرنے والے ہوں گے. اور اگر اس کے برعکس وہ ساری حرکتیں جو میں نے ابھی گنوائی ہیں وہ کرنے والے ہیں, تو سوچ لیجئے کہ اس بڑھاپے میں اللہ تو سفید والوں کی حیا کرے, لیکن ہم جو ہے خود نہ اپنے آپ سے نہ اللہ سے حیا کریں, اس سے بڑی جو ہے انسان کے لیے بے نصیب بھی نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں حیا کا تذکرہ جو آغاز میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی سورۃ القصص کی, اور جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب وہ مدین میں, انہوں نے شیخ مدین کی قرآن نے نام نہیں لیا, شعیب کچھ لوگوں نے لکھا ہے شعیب علیہ السلام یا شعیب کوئی دوسرے بزرگ تھے, لیکن قرآن نے چونکہ شیخ مدین کہا ہے تو عافیت اسی میں ہے. کہ تو شیخ مدین کی بکریوں کو پانی پلایا اور ان کی بیٹیوں نے اپنے گھر جا کر اپنے والد کو بتایا, وہ تذکرہ کیا کہ آج, یعنی وہ جب معمول سے جلدی گھر پہنچ گئیں تو والد نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا, تو نے کہا کہ آج ایک ہمیں صالح نوجوان ملا تھا اور جس نے جو ہے وہ ہمارے لیے یہ خدمت کی ہے, تو انہوں نے ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا لاؤ. چنانچہ وہ بچی جو بہرحال ایک اللہ کے نیک بندے کی بچی تھی, اس نے نیکی کے ماحول میں تربیت پائی تھی, اس لیے وہ اتنے شرم و حیا سے چل کر آئی کہ اللہ رب العزت جو عالم الغیب والشہادہ اور جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی نیت اور ارادوں کو بھی جاننے والا ہے, وہ یہ فرماتا ہے کہ تمشی علی استحیاء, وہ چل کر آئی بڑی ہی شرم و حیا کے ساتھ. موازنہ کیجئے, آج جو ہماری خواتین جس بے باکی کے انداز سے جو ہے سر عام جو ہے دندناتی پھر رہی ہیں, کیا یہ قرآن کے اس بتائے ہوئے معیار پر پوری اترنے والی؟ اور کیسی وہ خوش نصیب اللہ کی بندی تھی جس کی حیا کی تعریف خود اللہ رب العزت کر رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کو حیا کتنی محبوب ہے, کتنی پسندیدہ ہے, مرد اختیار کرے یا عورت اختیار کرے. اور میں تو آپ سے آگے بڑھ کر عرض کر چکا ہوں, بوڑھے اختیار کریں تو اور بھی اللہ کو زیادہ پسند. تو بہرحال یہ جو شرم و حیا کے بارے میں جو صحابہ کرام اور علماء امت نے جو مختلف حوالوں سے جو ہمیں توجہ دلائی ہے, اس میں سے بھی چند ایک میں کوٹیشنز کا جو ہے, ساری عربی کوٹیشنز تو نہیں, ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت, اللہ سے حیا کرو. جب میں قضائے حاجت کے لیے کسی گڑے میں اترتا ہوں, یعنی خالی جگہ پر, کیونکہ اس زمانے میں تو لوگ کھیتوں وغیرہ میں اس میں جاتے تھے, تو چھپ کر جو ہے کسی ایسی جگہ پر جہاں دوسروں کو نظر نہ آئے, تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ پردے کے لیے نشیبی جگہ پر دیکھا کرتے تاکہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں, تو جب میں بیٹھنے لگتا ہوں تو میں اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتا ہوں, اس لیے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا آتی.
یعنی انسان کو کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کے اندر حیا کم ہے اس کے اندر ورع اور تقوی بھی کم ہے. حیا ہوگی تو تقوی ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. لیکن یہاں تقوی کی بھی چابی اور کنجی بتائی گئی ہے کہ حیا. اور جس کے اندر فرمایا کہ ورع اور تقوی کم ہو جاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص انسانوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرتا. جو شخص انسانوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ سے حیا بھی نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ کے بارے میں ایاس بن قرا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا, ان کے سامنے حیا کا تذکرہ ہوا, لوگوں نے کہا کہ حیا دین میں سے ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرمایا کہ نہیں, بلکہ حیا ہی کامل دین ہے. ظاہر سی بات ہے, حیا ہے تو پھر اس کے ساتھ دین کی ساری چیزیں ہیں, اور حیا نہیں ہے تو پھر پہلے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اگر حیا نہیں کرتے تو جو چاہو کرو, پھر تو دین اور بے دینی بے تکی ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ میں مکارم اخلاق کی تعلیم کے لیے مبعوث ہوا ہوں. اور پھر فرماتی ہیں کہ وہ مکارم اخلاق 10 ہیں, اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ورا سہنا الحیا, اور ان 10 مکارم اخلاق کا بھی سر چوٹی کلائمیکس جو ہے وہ حیا. یعنی حالانکہ ہم میں سے ہر شخص کو اخلاق اختیار کرنا یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے, لیکن اخلاق بھی اسی میں ہوگا جس میں حیا ہوگی. جیسے سر کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہوتی, اسی طریقے سے حیا کے بغیر انسان کے اندر مکارم اخلاق بھی پیدا نہیں ہو سکتے. احادیث مبارکہ میں حیا کا ذکر. سعید بن زید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے. سبحان اللہ, لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جس بات کی جو بھی آتا تھا وہ اس بات کی کہ مجھے کوئی ایسی بات پتہ چل جائے جس سے میری زندگی جو ہے سنور جائے, میری دنیا اور آخرت دونوں بھلی ہو جائے. تو اسی طریقے سے یہ صحابی بھی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر شخص کو اس سے اس کی ذہنی سطح کے مطابق, اس کے ایشوز اور اس کے مسائل کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تھے, تو اسے یہ نصیحت فرمائی کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے اپنی قوم کے کسی نیک بندے سے حیا کرتے ہیں. یعنی اپنے والد سے, کسی بڑے سے. تو سب سے بڑھ کر حیا کسے کرنی چاہیے؟ ان سب سے بڑھ کر اللہ سے کرتے ہیں. اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حیا ایمان میں سے ہے, اور ایمان بندے کو جنت میں لے کر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی با حیا ہوگا اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور حیا انبیاء اور رسل کی سنت ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ سے روایت ہے, یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 من سنن المرسلین, 4 چیزیں ہیں جو رسولوں کی سنت ہیں, انبیاء کی سنت ہیں. یعنی یہ وہ اخلاق ہیں, یہ وہ جو ہے اچھی باتیں ہیں جو کہ تمام انبیاء کے اندر پائی جاتی تھیں. ان میں سے سب سے پہلی جس کا ذکر فرمایا وہ ہے الحیا. سارے کے سارے نبی باحیا تھے, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, اور سارے کے سارے رسولوں پر ہم ایمان کی بات کرتے ہیں, تو سارے کے سارے رسول باحیا تھے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی حیا کو اپنے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بنانا چاہیے. دوسری صفت انبیاء کے اندر جو اخلاق پائے گئے وہ تھی والتعطر، یعنی سب عطر اور خوشبو کو پسند کرتے تھے. اور تیسری تھی والصفاک، سارے کے سارے نبی مسواک کرنے والے تھے. اور پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں کہ جو نماز مسواک کرنے کے بعد ادا کی جائے وہ بغیر مسواک ادا کی گئی نماز سے 70 گنا زیادہ افضل ہوتی ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے انبیاء کی. اب سوچئے کیا لگتا ہے ہمارا، اور عام کے عام گٹھلیوں کے دام، منہ کی صفائی، نگاہ کی تیزی، یہ سارے کے سارے ضمنی فائدے. اور آج جو کرونا وائرس، جس کے جب منہ گلا سب کچھ صاف ہوگا، کرونا کا وائرس کہاں سے گھس جائے گا؟ انبیاء کی سنت. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور چوتھی ان کا اخلاق تھا ون نکاح، سارے کے سارے نبی نکاح بھی کیا کرتے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری لڑکی کی حیا کا تذکرہ فرمایا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جب نکاح کا وقت آتا ہے اور لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو اس پر راضی ہے، پتہ چلا کہ نکاح میں یہ حق اسلام نے عورت کو دیا ہے کہ نکاح اس وقت ہوگا جب بچی اس پر راضی مند ہوگی. کوئی جبر نہیں ہے، کوئی لونڈی نہیں ہے، کوئی زبردستی پکڑ کے جو ہے جہاں چاہے جو ہے اس کو مر دینا والا بات مسئلہ نہیں ہے. اس لیے تو کہا کہ جب نکاح کا وقت آتا ہے اور لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ فلاں سے تیرا نکاح کر دیں، تو کنواری بچی کو تو بڑی حیا آتی ہے، چنانچہ اس کا زبان سے بول کر یہ کہنا یہ تو بڑا مشکل ہے. تو جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بات سن کر خاموش رہے تو اس کی خاموشی بھی اس کی رضامندی ہے. حیا کی بات کی ہے، یعنی یہ چیز جو ہے یہ مسلمان بچیوں کی حیا کی علامت قرار پائی ہے، اور ان کی خاموشی بھی ان کی رضامندی جو ہے یہ ٹریٹ کی جاتی. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ حیا اور ایمان یہ دو ساتھی ہیں، ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ چاہے کہ اس کا ایمان محفوظ رہے تو وہ اپنی حیا کی حفاظت کرے، اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ حیا سے تہی دامن ہو گیا تو ایمان بھی گیا. حیا اور ایمان دو ساتھی ہیں، ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے. تو اس میں انسان اپنی حیا کو محفوظ رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے گھبرائے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے. اور حیاداری کا نتیجہ، عمران بن حسین رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا کا نتیجہ ہمیشہ خیر ہی کی صورت میں نازل ہوتا ہے. یعنی حیا سے کسی نقصان کا، کسی شر کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے. اس لیے فرمایا کہ حیا کے اندر ایک وقار ہوتا ہے، ایک سکینت ہوتی ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے، داخلی بھی اور خارجی. اللہ تعالی سے حیا کرنے کا طریقہ، حیا کی ساری آپ نے قرآن حدیث اور اسلاف جو بزرگوں صحابہ کی باتیں سن لی، اب بات آتی ہے کہ حیا اختیار کیسے کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استحیو من اللہ حق الحیا، تم اللہ تعالی سے حیا کرو جیسا سے اس کے حیا کرنے کا حق. جیسا بھی میں نے آیت سنائی آپ کو سورہ آل عمران کی آیتوں سے، دو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اسی طریقے سے حیا جیسا کہ حق اللہ کا حق ہے حیا کے بارے میں. اس پر صحابہ تو الحمدللہ ہمیشہ سے عمل اور کیسے اس عمل کو خوب سے خوب تر بنانا ہے. تو فوراً عرض کیا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی تعریف کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس ذالک, یہ حیا نہیں ہے, ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء, بلکہ اللہ سے حیا کرنا, اس سے ایسی حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کھولا کہ وہ حیا کرنے کا حق کیا ہے. سب سے پہلے فرمایا اس کے لیے کہ سر اور اس کے قریبی اعضاء کی حفاظت کرو, اور سر اور قریبی اعضاء ان تحفظ الراس وما علا, کہ تو اپنے سر کی حفاظت کرے اور سر کو جن چیزوں نے محفوظ کیا ہوا ہے اس کی حفاظت کرے. اور اس میں جو ہے, اب جو سر کی حفاظت ہے, میرا سر میں کیا ہے, اللہ نے دماغ رکھا ہوا ہے, دماغ جو ہے انسان کے پورے کی پوری باڈی کو اور اس کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے. تو سب سے پہلے حیا انسان کی سوچ میں ہونی چاہیے. ان تحفظ الرأس سے مراد یہ ہے کہ اپنی سوچ, اپنے دماغ, اپنے خیالات, اپنی فکر کی حفاظت کرو, فکر کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے کہ جب فکر بیمار ہوتی ہے تو انسان روحانی طور پر جو ہے بیمار ہو جاتا ہے, اور ہر وقت دماغ میں گناہوں کے خیالات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دماغ پر ہر وقت جو ہے شہوت سوار. تو اس لحاظ سے اس کی حفاظت جو ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی میں انسان کو جو ہے جس چیز نے اس کی سوچ کو خراب کر رکھا ہے وہ ہے اس دنیا کی زیب و زبائش, زینت, اس کا جمال. آنکھ خوبصورت سے خوبصورت چیز کو دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے, چاہے وہ مکان ہو, لباس ہو. قرآن مجید نے تو کھولا ہے سورہ آل عمران, زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا. اسی کی ترجمانی ہے, مکان ہو, لباس ہو, سواریاں ہو, اور سب سے پہلے تو عورتوں کا ذکر کیا. اور اس اعتبار سے بہت انسانی نفسیات سے قریب ترین ہو کر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور قرآن نے اس کو جو ہے کھولا ہے. آج کے زمانے میں اس نظر کو کنٹرول کرنا ایک مشکل کام ہے, اور اس نگاہ کا کنٹرول جو ہے اگر کر لیں تو اسی عمل سے ولایت ملتی ہے. اور انسان کو جو ہے وہ اپنی, اگر اپنی نگاہ کو غیر محرم سے ہٹا لے تو اس سے اس کے عمل اور اس کے قلب کو نور حاصل ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو ہٹائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لذت عطا فرمائے گا, اور عبادت میں لذت کا ملنا ایمان کامل کی دلیل ہے. اور اسی پر جو ہے, یعنی انسان کے اندر اور کچھ خامیاں اگر رہ بھی جائیں لیکن اگر وہ صرف نگاہ کی پرہیزی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے تو اس کی باقی خامیوں پر بھی پردہ اللہ تعالیٰ ڈالے رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے, اسی لیے آپ نوٹ کیجئے, اب وہ پوری تفاصیل تو ظاہر ہے اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, اشارہ کر رہا ہوں. سورہ نور میں کیوں کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جو ہے وہ پست رکھیں, نیچے رکھیں. اور یہ حکم مومنہ خواتین کے لیے بھی آیا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے دوسری چیز جو ہے وہ جو دنیا کی زیب و زیبائش, زینت, اور اس کے اندر جو مال و منال ہے, اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جو ہے ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں, مبادہ کہ لوگ سمجھیں کہ آپ جو ہے ان زیب و زیبائش اور زینت کو آپ پسند کرنے والے ہیں. تو آج آپ نوٹ کریں کہ کفر کی سرگرمیوں کا محور و مرکز کیا ہے, کس طریقے سے وہ ایمان سے تہی دمن کرنے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر بھی بے حیائی, فحاشی اور عورانی جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے, چاہے وہ عورت کی آزادی کے نام پر ہو, چاہے عورت کے حقوق کے نام پر ہو, اور چاہے جو ہے چیزوں کو بیچنے کے نام پر ہو, ان سب کے لیے جو ہے یلغار اسی چیز پر ہے. گویا کہ ان کا سارا زور اس بات پر ہے کہ مسلمان کے اندر سے شرم و حیا کو ختم کر دیا جائے. اس لیے ہر طرف اریانی یہی اریانی. اور آپ نوٹ کیجئے جو میری عمر کے لوگ ہیں اگر وہ عمر رفتہ کو آواز دیکھیں تو آج سے 30-40 سال پہلے شاید اتنی زیادہ اریانی نہیں تھی. اس وقت کے لحاظ سے وہ بھی بڑی لگتی تھی. لیکن اب آج جو کچھ ہے کہ جناب آپ کتاب پڑھیے, کتاب اٹھائیے اس کے سرورک اور اس کے پیچھے جو ہے آپ کو کیا نظر آئے گا. آپ اخبار, رسائل, آپ میڈیا, آپ ایڈورٹیزمنٹ, راستے میں چلتے ہوئے بل بورڈز کو دیکھیے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. اور علامہ اقبال نے تو چونکہ وہ امت کے نفس شناس تھے رحمت اللہ علیہ, تو انہوں نے تو کتنا عرصہ پہلے, یعنی یہ باتیں جو ہے آج سے تقریباً ایک صدی پہلے, ایک شعر ان کا یہ ہے. اس وقت چونکہ انڈیا ایک یونائٹڈ تھا اس لیے ہند کا الفاظ ہے. آج آپ اس کو چاہیں تو پاکستان سے بھی سبسٹیٹیوٹ کر لیں تو کوئی فرق نہیں ہے. ہند کے شاعر و صورتگر و افسانہ نفیس, تین ہوتے ہیں نا, ایک شاعر ہے, ایک پینٹر ہے اور ایک افسانہ نویس. ہند کے شاعر و صورتگر و افسانہ نویس, آہ بیچاروں کے آساب پہ عورت ہے سوار. آج یہ یونیورسل ریالٹی ہے, ہند اور پاکستان نہیں پوری دنیا کے آساب کے اوپر عورت سوار ہے. اور آج تو جس نوجوان جس بوڑھے کو دیکھو اس کے آساب پر عورت سوار, ہر وقت اسی کا خیال, ایسے لگتا ہے کہ گویا وہی اس کا معبود اور مسجود ہے, وہی اس کا مقصود ہے, وہی اس کا مطلوب ہے, اس کی تال اسی کے ساتھ جو ہے سوچ کا تعلق ہے. اور پاکیزگی جو اگر سوچ پاکیزہ ہو تو یہ بھرپور جوانی میں انسان کی سوچ اگر پاک ہو تو انسان کو بہت کامیاب بناتی ہے. لیکن اگر یہ ناپاک ہو جائے اور اگر انسان کا ذہن اور دماغ ہر وقت شہوانی خیالات سے بھرا ہوا ہو تو اس سے جو ہے انسان سوچتے کتنی ناکامیوں کی طرف جاتا ہے کہ حوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو اس لحاظ سے انسان کو اپنی اس سوچ کو پاکیزہ کرنا, حتیٰ کہ لوگوں کو تو نمازوں کے اندر بھی جو ہے یہی چیزیں جو ہے ان کے سروں پر سوار رہتی ہیں, تو ان سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ تو سوچ کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا, جو نگاہ کی حفاظت ہے, آنکھ, کہ انسان غیر محرم کی طرف قطن جو ہے آنکھ نہ اٹھائے, حتیٰ کہ اس کے کپڑوں اور لباس پر بھی نظر نہ ڈالے, اس کے برقعے پر بھی نگاہ نہ ڈالے. اس لیے کہ شیطان نے آج یہ پٹی پڑھائی کہ ٹھیک ہے برقعہ تو پہننا ہے لیکن اتنا وہ بھی متناسب اور ٹائٹ ہو کہ جسم کے خد و خال اس سے بھی واضح ہو رہے ہیں, اور اتنا وہ پھول ستاروں والا اور اٹریکٹیو ہو. اگر کسی نے سادہ برقع پہنا ہوا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ خاتون کوئی دقیانوسی ہے. شی از ناٹ کلچرڈ, شی از ناٹ سیولائزڈ, شی از ڈزنٹ بلانگ ٹو اے ڈیولپڈ فیملی. یہ سارے کے سارے فتوے اس کے اوپر جھڑ دیے جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے اکابر جو ہے وہ اپنی نگاہوں کی اس درجے حفاظت کرتے تھے کہ عطا بن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم عورتوں کی پشت کی طرف بھی مت دیکھو. یہ کہ باہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ہر حصے میں ایک کشش, ایک زینت. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر وہ ایسے جو ہے وہ اپنا چاہے وہ برقعے اور ابائے بھی ہوں کہ جن کے اندر سے وہ سب کچھ جو ہے ظاہر ہو رہا ہے, تو پھر پشت کی طرف بھی دیکھا گی. صرف نگاہیں اور چہرہ ہی نہیں, اس کی حفاظت. حسان بن ابی سنان رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار سے کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے تو واپسی پر بیوی نے ہنسی مذاق میں کہہ دیا کہ آج آپ بازار گئے تو آپ نے وہاں کتنی عورتوں کو دیکھا. یعنی یہ سوال اگر آپ سے اور مجھ سے ہو جائے تو ہمارے لیے وہ جواب ہم دے سکتے ہیں جو انہوں نے دیا ہے. سو ہم میں سے ہر شخص سوچ سکتا ہے آج آپ بازار گئے تو آپ نے وہاں کتنی عورتوں کو دیکھا. انہوں نے جواب دیا, واللہ میں نے بھرے بازار میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ ہے حیا. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. واقعی انسان اپنی سابقہ اور موجودہ حرکتوں پر نظر ڈالتا ہے, خود اپنے آپ سے شرم آتی ہے کہ اللہ کی حیا کرنے کا جو حق تھا وہ ہم نے حیا ادا نہیں کیا. اللہ والوں نے جیسے کیا ہے وہ اس لیے ان کے واقعات جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑی اس کے اندر عبرت, بصیرت, معزت اور جذبہ عمل میں کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں. چنانچہ بزرگوں نے تو یہاں تک کہا لکھ کے آدمی کو غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے کا موقع ہو مگر اللہ کی رضا کے لیے نہ دیکھے تو ہر نظر کے ہٹانے پر اللہ رب العزت جنت میں ایک مرتبہ اسے اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائے. یہ کتنا بڑا انعام ہے. نقد انعام تو یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے نہ محرم سے اپنی نگاہ کو ہٹائے گا اپنے دل کے اندر ایمان کی حلاوت اور لذت جو ہے اس کو دین اینڈ دیر محسوس ہوگی. اور اللہ اس بات پر قادر ہے. اللہ کے لیے حیا کریں اور اللہ سبحانہ تعالی اس سے جو ہے جو دنیا میں عارضی ختم ہو جانے والی اور جو ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ کی ایک منکوہ محرم اس کے علاوہ باقیوں سے تو ہمیں ویسے بھی حکم یہی ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے کریں تو اس درجے جو ہے اس کا جو ہے بات. تیسری چیز ہے سماعت کی حفاظت. آپ نے فرمایا کہ سر اور اس کے قریب کے جو ہے اعضاء اس کی حفاظت. سر کے قریب تیسری چیز کان ہے, ان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. ان کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کانوں سے خلاف شرع باتیں نہ سنیں, غیبت نہ سنیں, موسیقی نہ سنیں, گانا نہ سنیں, لا یعنی گفتگو اور لغویات جو ہیں ان سے اپنے کانوں کو آلودہ نہ کریں. یعنی جن چیزوں کو سننے سے شریعت نے منع کیا ہے ان سے اپنے کانوں کی حفاظت کریں, حت الوسا پرہیز کریں. اور ان سب میں آپ کو پتا ہے کہ یہ موسیقی اور گانا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک جگہ بانسری حال شاہ ہمارے ہاں تو شاید بانسری کو آلات موسیقی میں ہی نہ کاؤنٹ کرتے ہوں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانسری کی آواز سنی تو آپ نے اپنے دونوں کانوں میں فوراً اپنی انگلیاں ڈال لی. یہ تھی احتیاط کہ کانوں میں بھی اللہ کی نافرمانی. اچھا ایک اور چیز, چوتھی چیز جو سر سے قریب ہے وہ ہے ناک کی حفاظت. آپ سوچتے ہوں گے کہ ناک سے انسان کیا غلطی کرے. ناک کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ ہم بھی کوئی بھی خلاف شرع چیز نہ سونگے. مثال کے طور پر غیر محرم نے جسم پر خوشبو لگائی, جو مرد قریب ہوگا سونگے گا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا, شریعت اس سے منع کرتی ہے. اور اس حوالے سے کتنی احتیاط تھی. سیدنا عمر رضی اللہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مال غنیمت میں خوشبو آ گئی اور عمر رضی اللہ ایک شخص سے کہا کہ تقسیم کرو اور خود اپنی ناک جو ہے اس کو بند کر لیا. اس نے کہا کہ حضرت خوشبو تو میں تقسیم کر رہا ہوں اور آپ نے ناک کیوں بند کر لی. فرمایا خوشبو سے فائدہ اٹھانا اس کا سونگنا ہی ہے اور میں نے سونگنا بھی نہیں چاہتا, میں نہیں چاہتا کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس میں سے اپنے لیے کچھ. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو عورت ایسی خوشبو لگائے جو پھیلنے والی ہو, یعنی جس کی اثرات زیادہ ایکسپینڈ کرنے والے ہوں, اور پھر باہر نکلے تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت ایسی ویسی ہے. مقصد تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا آپ نے اس کو ناپسند کی. اور آج یہ بھی جو کفر کے ہتھیاروں میں سے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ جناب خوشبوئیں ایسی بنائی جا لگائی کہ اگر عورت لگائے تو آگے پیچھے کئی میٹر تک جو ہے اس کی جو ہے وہ جہاں سے گزر جائے لوگ جو ہے وہ اپنا اس کی طرف متوجہ ہوں, اور باقاعدہ اس کے نام رکھے جاتے ہیں. خوشبو کا نام ہے پوائزن, خوشبو کا نام ہے کم کلوزر. مطلب کیا ہے؟ دعوت گناہ. اس لحاظ سے جو ہے اس میں بہت احتیاط. اس لیے کہ ہمارے گھروں میں بھی آج ناسمجھی کی وجہ سے بچیاں خواتین ایسی خوشبوؤں کا استعمال کہ جناب خوشبو لگانا تو ابھی چونکہ اوپر ہم نے سنا کہ یہ تو انبیاء کی سنت ہے تو اس لحاظ سے جو ہے یہ غیر محتاط رویہ, اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اگلی بات ہے زبان کی حفاظت. زبان بھی سر کے قریب ہے, انسان اس کی بھی حفاظت کرے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ جسم کا ہر عضو اللہ رب العزت سے زبان کی شکایت کرتا کیا ہے, اے اللہ اس کو ٹھیک رکھنا, یہ اگر ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے, اگر یہ خراب ہو گئی تو ہم خراب ہو جائیں گے. اور حضرت علیہ فرماتے ہیں کہ المرء تحت لسانہ, انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے کہ جب تک وہ بات نہ کرے اس وقت تک اس کا پتہ نہیں چلتا, بس بولے گا تو اپنی حقیقت کھولے گا, پتہ چل جائے گا کہ جاہل ہے, عالم ہے, نیک ہے, فاسق ہے یا کیا ہے, اور اسی زبان ہی بتائے گی کہ یہ باحیا ہے یا بے حیا. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ زبان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جرمۃ صغیرن بلکہ جرمہ صغیر، اس کا جو ہے سائز، اس کا جرمہ صغیر، سائز تو بڑا چھوٹا ہے، وہ جرمہ کبیر، لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے. اور شیطان کا یہ مہلک ترین ہتھیار آج اس زبان کے استعمال کے لیے اس نے اس کی جو لیٹسٹ، جس کے اندر جو ہے زبان سے بھی انسان کی جو ہے گناہ ہو، نگاہ سے بھی گناہ ہو، سماعت سے بھی گناہ ہو، وہ کیا ہے؟ سیل فون، جسے کہنے والوں نے کہا کہ ہیل فون، اس لیے کہ اس کے جو غلط استعمالات ہیں وہ انسان کو جہنم تک لے جانے سے جو ہے وہ اپنا لے جا سکتے ہیں، اتنی اس کے اندر خدشات ہیں. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں شاید اتنی اڈلٹ پاپولیشن نہیں ہے جتنے کروڑوں کی تعداد میں سیل فون، کیا ریڈی والا، کیا کام والی ماسی، اور کیا ہر ایک کے پاس موجود ہے. اور اکثریت اس کو جو ہے جو جس بنیادی ضرورت کمیونیکیشن سے آگے بڑھ کر اس کو جن لغویات کے لیے، اس کے اوپر بڑے بڑے پیکیجز، گھنٹہ پیکج کس کام کے لیے؟ کسی شریف آدمی کے پاس ایک گھنٹہ فالتو ہے کہ وہ اپنے ایسی باتیں کر سکے، سوائے اس اریانی فحاشی اور اس جو ہے اس سے آگے بڑھ کر زناکاری کو عام کرنے کے لیے جو ہے. تو اس لیے اس کو بھی جو ہے بہت ہی اپنا اور اپنے بچوں کا اس کا استعمال جو اس کے حوالے سے کل اللہ کے ہاں اس کی بھی جواب دہی کرنی ہوگی. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شریف آدمی بھی دن میں کم از کم 25-30 مرتبہ تو اس موبائل کو سے استفادہ، اگر آپ نے کبھی کرنا ہو نا، آج کل ایک سافٹ ویئر آیا ہے، جب آیا تو بنیادی طور پہ وہ ہے ایک اپلیکیشن ہے چھوٹی سی، کہ جس کے ذریعے سے آپ اگر اس کو اپنے موبائل پہ لوڈ کر لیں تو ہر دفعہ جب آپ موبائل کھولتے ہیں تو پہلے قرآن کی ایک آیت آتی ہے، تو آپ کو یہ موقع ہے کہ آپ اس آیت کو پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد ہے. لیکن وہ صبح کو، اگلے دن صبح آپ کو سٹیٹسٹکس بھی دیتا ہے کہ کل کے دن میں آپ نے کتنی آیات پڑھی، تو آیت چونکہ آپ ہر دفعہ موبائل، تو 25-30 تو معمولی بات ہے، اس لیے کہ بلکہ شاید لوگ ایسے بھی ہوں جن کی 100-100 بھی ہو جاتی ہوں، اگر مثبت طور پر استعمال کرنا چاہیں تو 100 آیات پڑھنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کتنے ہیں جس کے لیے کریں گے یہ تو الگ بات ہے. اسی طریقے سے پیٹ اور اس کے قریبی اعضاء کی حفاظت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کی حفاظت کرو اور جو پیٹ کے ارد گرد ہے، اور اسی میں جو ہے عقل حلال کی، پیٹ کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ حلال رزق کھاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی حکم رسولوں کو دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور یہی حکم اہل ایمان کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم. اور اس کے بعد پھر شرمگاہ کی حفاظت، کہ پیٹ کی حفاظت جو ہے اب اس کے ارد گرد کی حفاظت سے مراد ہے کہ انسان کی شرمگاہ. اس کے بارے میں وہ مشہور حدیث آپ نے بار بار سنی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے صحیح استعمال کی، جو دو چیزیں وہ کون سی ہیں؟ ایک جو ہے جو بندہ جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، دوسری جو اس کی دونوں جو ہے رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، تو میں ایسے شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دو کھوکھلی چیزوں نے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دی گیا. پوچھا گیا کون سی چیزیں؟ فرمانے لگے ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ. اور ایک حدیث مبارک میں کہا کہ شرک کے بعد شریعت میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ زنا ہے، اس لیے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ زنا اور اس کے سارے محرکات اور اس کے علاوہ جو بھی، اگر خود ہوموسیکشوالٹی اور ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ بھی اس کے لازمی تقاضوں میں سے. اور ایک حیا کو برقرار رکھنے کا مؤثر ذریعہ ہے موت اور اس کے متعلقات کو یاد کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کا تذکرہ اور موت کے وقت کی جو انسان کے لیے جو اس کی جو پریشانیاں ہیں، اگر انسان موت کو یاد کرے، اپنی موت کے وقت سکرات اور اس کے بعد محشر کے وقت جو اس کو بلا اور تکالیف ہے ان کو یاد کرے گا، تو یہ گناہوں سے بچنے کا واقعہ ایک بہت ہی اچھا نسخہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو یاد رکھے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دوست، کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جس سے تیرا کفن بننا ہے. اور یقیناً پہنچ چکا ہے. روزانہ ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے جب عزیز و اقارب کے کفن لاتے ہیں تو وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ بازار سے لاتے ہیں. اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ موت برف حق ہے مگر کفن ملنے میں شک ہے، کیا پتا کہ موت کس حال میں آئے، اس لیے زندگی میں انسان موت کی تیاری کر لے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہاری موت بھی اسی حال میں آئے گی. اگر موت حیا، اگر زندگی حیا اور تقوی والی گزاری ہے تو اللہ موت بھی آسان نصیب فرمائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو تھی اس کی، جس کے لیے، جس کی سکرات سے اور غمرات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. کہ بہرحال ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. جب انسان اپنی موت کے بارے میں سوچے تو پھر یہ جو انسان کے اوپر جو شہوانی خواہشات کا غلبہ ہے، یہ خود بخود اترنا شروع ہو جاتا. اور سب سے بڑی بات، ترک گناہ کے لیے بتایا گیا کہ تین وجوہات ہوتی ہیں عام طور پہ. ایک یہ کہ انسان میں نیک اعمال اس لیے کروں کہ نیکی پر اللہ سے اجر پاؤں، یہ بھی اچھی نیت ہے. دوسرا یہ کہ انسان گناہوں سے اس لیے بچتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلنا پڑے، سزا نہ ملے، یہ بھی بالکل صحیح نیت ہے. لیکن ایک تیسری نیت بھی ہے، وہ نیت یہ ہے کہ میں اپنے محسن حقیقی کی نافرمانی اس کے سامنے کرتا ہوا انسان شرماتا ہے، جس نے بھی اسے احسان کیا ہو. بیٹا باپ کے سامنے اونچا بولنے سے شرماتا ہے، اور شاگرد استاد کے سامنے بدتمیزی کرنے سے شرماتا ہے، بیوی اپنے خامد کے سامنے جو ہے نافرمانی کی بات کرنے سے گھبراتی ہے کہ اس کو حیا ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استحیو من اللہ حق الحیا، اللہ سے ایسے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. وہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے، ہم میں سے ہر ایک نے کل قیامت کے دن پیش ہونا ہے، اور اس پیشی کی پہ بنیادی طور پہ ہم گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں. سوچیں کہ ہم اللہ رب العزت کو کیا چہرہ دکھائیں گے، اللہ رب العزت کے سامنے کیسے پیش ہوں گے. حیا والی زندگی ایک عجیب نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حیا والی نعمت عطا فرمائے، اور ہمیں اس دن کی شرمندگی سے اللہ محفوظ فرمائے. اور ایک آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ایک تو اللہ سے حیا، اور ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا، کہ قیامت کے دن ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائیں. علامہ اقبال نے تو کہا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو تو دو عالم سے غنی اور میں فقیر ہوں. روز محشر عذر ہائے من پذیر، اے اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول فرما لیجیے. اور گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اور اگر تو فیصلہ فرمائے کہ قیامت کے دن تو نے میرا حساب ضرور لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو اے اللہ مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اوجل فرما دے، کہ مجھے شرم آئے گی کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، یہ کیسا میرا امتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو باحیا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. تھوڑا سا توقف کیجئے گا، حیا کی بات سننے میں تھوڑا سا وقت تو ظاہر ہے لگتا ہے، اور اللہ کرے کہ اگر اس میں سے، اس کے نتیجے میں ہماری حیا میں کچھ اضافہ ہو جائے تو یہ وقت کا یہ ایثار کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. پریس ریلیز ہے حافظ عاقب سعید صاحب امیر تنظیم اسلامی نے جو جاری کیا ہے کہ افغان طالبان اور امریکہ امن معاہدے کو انتہائی خوش آئند قرار دیا ہے، اور اسے طالبان کی فتح مبین قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ 48 ممالک کے لاؤ لشکر کے ساتھ افغانستان پر حملہ آور ہوا، مگر 19 سال کے طویل عرصے میں کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا. نہتے افغان مجاہدین نے اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید سے موجودہ سپر پاور امریکہ اور اس کے تمام اتحادیوں کو ناکو چنے چبوا دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس کے نتیجے میں امریکہ امن معاہدے پر مجبور ہوا ہے. میڈیا اسے امن معاہدہ قرار دے رہا ہے، جبکہ در حقیقت یہ امریکہ کے ناجائز قبضے کے خاتمے کا معاہدہ ہے. اس کا اینڈ پروڈکٹ تو یہی ہے. امریکہ ایک دھوکے باز ملک ہے، لہذا حالیہ امن معاہدے کے باوجود افغان مجاہدین کو امریکہ سے ہر وقت چوکننا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ افغان مجاہدین اپنی مومنانہ فراست کو بروئے کار لاتے ہوئے امریکہ کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے انشاءاللہ. دوسری بات، انہوں نے بھارت میں بگڑتے ہوئے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ دہلی میں مسلم نسل کشی کی حالیہ مہم کو ہندو مسلم فسادات کا نام دینا مودی سرکار کی پرفریب پالیسی کا حصہ ہے. در حقیقت مسلمانوں کی نسل کشی کی یہ تازہ اور منظم مہم مسلح دہشت گرد اور انتہا پسند ہندو گردی کی بدترین مثال ہے. 50 سے زائد مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے قتل عام، سینکڑوں کی تعداد میں زخمی، مساجد کو شہید اور مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، جس پر بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور عالمی میڈیا بھی خاموش نہیں رہ سکا. انڈونیشیا، پاکستان اور ایران نے انتہا پسند مودی حکومت کی مسلم کش پالیسی کی مذمت کی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمام مسلمان ممالک مل کر بھارت کے خلاف تجارتی اور سفارتی پابندیاں عائد کریں. ان حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان ملت واحدہ کی صورت اختیار کریں اور متحد ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ کریں، لیکن اس مقابلے سے پہلے انہیں حقیقی معنوں میں مسلمان اور آج کی گفتگو کے حوالے سے باحیا مسلمان بننا پڑے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت انہیں حاصل ہو سکے.